ارشاد نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ. دعا عبادت کا جوہر ہے، دعا ہی عبادت ہے. ماہر القادری کا ایک بہت ہی پیارا شعر ہے، یہ کون پچھلے پہر ہے محو سجود، دعا کو ابھی سے ڈھونڈ رہی ہیں تاثیریں. دعا، اس کی عظمت، اس کی تاثیر. تشریف لا رہے ہیں نائب ناظم نشر و اشاعت محترم جناب ضمیر اختر خان صاحب.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا حقيقة الاشياء كما هي، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، امين يا رب العالمين يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. موضوع جو مجھے دیا گیا ہے آپ نے سن لیا، میں نے اس کی تقسیم اس طرح سے کی ہے کہ انشاءاللہ سب سے پہلے دعا کی عظمت سے متعلق قرآن مجید کی آیات آپ کو سناؤں گا، اور پھر میں کوشش کروں گا، اتنے دور تک آئی کانٹیکٹ تو نہیں ہو سکتا، لیکن میں دیکھوں گا کہ کلام اللہ شریف آیات مبارکہ سنتے ہوئے آپ کے تاثرات کیا بنتے ہیں. ہاؤ ڈو یو ریسپونڈ ٹو مائی کال؟ تو میری ترتیب میں سب سے پہلے تو آیات ہوں گی جو دعا کی عظمت کے حوالے سے، اور ان کو دل میں جگہ دیجئے گا، دماغ میں جگہ دیجئے گا، احساسات میں جگہ دیجئے گا، جذبات میں ان کو قبول کیجئے گا. دوسری پھر میں احادیث آپ کو سناؤں گا، جس میں احادیث جو کہ وہی غیر مطلوب اور قرآن مجید کے ساتھ ملی ہوئی چیز، وہ آپ کو سناؤں گا، اور پھر میں آپ کے چہروں کی طرف دیکھوں گا کہ آپ کے تاثرات کیا ہیں. پھر انشاءاللہ دعا کے حوالے سے جو کچھ شرائط ہیں، آداب ہیں، وقت کی تنگی کے باوجود بھی میں انشاءاللہ کچھ ایسی شرائط آپ کو بتلاؤں گا جن کا اگر آپ پہلے سے اہتمام کرتے رہے ہیں الحمدللہ، اس پر استقامت کی دعا کیجئے گا. یہاں پہ یعنی میری گفتگو کے دوران جتنے رفقاء گرامی اور جو احباب ہمارے تشریف لائے ہوئے ہیں وہ محسوس کریں کہ ہماری دعا ایسی ہی ہے اور ہمیں یہی کیفیت، تو وہ مزید دعا کریں کہ اللہ استقامت عطا فرمائے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ایک اہم پہلو ہے دعا کا، وہ ہے یہ دعا جو ہماری لغت میں عام طور پر بہت کثرت سے، بہت فریکوینٹلی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. کیا حال ہے آپ کی دعا سے؟ خیریت سے ہوں. کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کی دعا سے گھر جا رہا ہوں. آپ دیکھیے گا دعا کا لفظ اتنا فریکوینٹلی استعمال ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی ایسی ہے، وہ جو اقبال نے شکوہ کیا تھا نا کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، ہم ید تولا رکھتے ہیں اپنی ان بنیادی چیزوں کو ریچول بنانے میں کہ جو اصل میں ہماری تخلیق کی بنیاد میں، ہماری فطرت میں وہ چیزیں شامل ہیں. وہ میں آپ کو توجہ دلاؤں گا کہ یہ دعا جس کو بدقسمتی سے اس وقت ایک ریچول بنا کے ہم نے رکھ لیا ہے، اور اس کے لیے بھی خود زحمت کرنے کی بجائے کسی کو جا کے بتاتے ہیں بھائی صاحب میری لیے دعا کیجئے گا، میں جا رہا ہوں دعا کروانے، فلاں صاحب سے دعا کریں. تو یہ پہلو بھی ہمارے سامنے آئے گا کہ دعا تو بندے اور رب کے درمیان ایک ڈائریکٹ کنیکشن ہے. آج کل کی کنیکٹیویٹی سے ہم واقف ہیں نا، تھوڑا سا نیٹ سلو ہو جائے، تھوڑا سا موبائل میں پرابلم آ جائے تو ہم کہتے ہیں کنیکٹیویٹی کا پرابلم آ رہا ہے، کنیکٹیویٹی متاثر ہو گئی ہے. وہ کنیکٹیویٹی جو ہماری رب کے ساتھ ہونی چاہیے تھی اس جو متاثر ہوتی ہے. تو یہ بھی میں آپ کو توجہ دلاؤں گا انشاءاللہ. اب میں آیات کی طرف آتا ہوں. سورہ مومن کی آیت نمبر 60 ہے، توجہ سے سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. آپ کے رب نے فرمایا ہے مجھ سے دعا کیا کرو میں جواب دیتا ہوں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی. توجہ فرمائیے گا یہاں. دیکھیے قرآن مجید کی بیوٹی دیکھیں اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان فرامین میں بھی دیکھیے گا آپ. پہلے فرمایا وقال ربکم ادعونی مجھ سے دعا کیجئے, اور اس کے بعد فرمایا کہ جو میری عبادت سے استکبار کرتے ہیں. تو یہاں دیکھیے پیرلل دو الفاظ آگے, دعا اور عبادت, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جوڑ کے فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ الدعاء هو العبادہ. تو یوں گویا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دونوں کو کنیکٹ کر کے تو مفہوم ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ دعا ہی دراصل عبادت ہے اور دعا عبادت کا مغز ہے. فرمایا کہ جو لوگ دعا کرنے سے تکبر کرتے ہیں, دعا نہیں کرتے ہیں. دعا کیا ہے؟ رب سے مانگنا ہے, رب کو پکارنا ہے, رب سے کنیکشن ڈیولپ کرنا ہے, رب کے ساتھ ایسا تعلق قائم کرنا ہے جو لیونگ تعلق ہو. تو یہ جو استکبار ہے اس کی کئی قسمیں ہیں, ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ اس کو نہ دیا جائے, اور جس کی جو پوزیشن اور جو اس کا سٹیٹس ہے وہ اس کو تسلیم نہ کیا جائے, جو اس کی شان ہے اس کو ریکگنائز نہ کیا جائے. تو یہ تکبر ہی تو ہوا نا. تو فرمایا یہ کتنا بڑا جرم ہے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. جو دعا سے اعراض کرتے استکبار کی بنیاد پر, تکبر کی بنیاد پر, تو ان کو تو میں جہنم میں ذلیل و خوار کر کے ڈالوں گا. یہ آیت کیا بتلا رہی ہے؟ حکم ہے رب کا کہ دعا کیا کرو, اور دعا کرنے سے باز رہنا گویا کہ اپنی بندگی کی پوزیشن کو مجروح کرنا ہے. بندہ کیا ہے؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ وہ عبد ہے اور وہ معبود ہے, اور یہ عبد جب معبود کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو اقبال نے تعبیر کیا ہے اپنے ریکنسٹرکشن میں, ان کی جو وہ میننگ آف پریئرز کا لیکچر ہے اس کو پڑھیے کبھی, انجوائے کیجئے. اس میں وہ بتلاتے ہیں کہ یہ جو پریئر ہے جو بدقسمتی سے بس ایک ریچول بن گئی ہے, یہ بڑا ایک کنیکشن ہے رب کے ساتھ, اور وہ جو رب کی تجلی ہے جس کا پرتو انسان کے اندر موجود ہے وہ روح ربانی, تو اس میں بھی تو ایک انا کا عنصر مزمر ہے. اس لیے انا انا ہم کہتے رہتے ہیں نا, میں میں, ٹھیک ہے. تو یہ جب اس بڑی انا کے سامنے جا کر سرو سجود ہو جائے یا ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو جائے, تو یہ انائے صغیر کا اس انائے کبیر کے سامنے گویا کہ اعتراف کرنا ہے کہ انا تو ہی رکھتا ہے, میری انا بھی کوئی انا ہے والا, لیکن رب جو ہے اس کی قدردانی اور قدر افزائی کر کے اس کو کہتا ہے کہ واقعی تو پہنچ گیا اس جگہ جہاں تمہیں پہنچنا چاہیے, یا اینجاز تو وہیں پہنچا جہاں تمہیں پہنچنا چاہیے. تو یہ ہے دعا کی عظمت. اب آئیے چند اور آیتیں جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. سورہ آراف آیت نمبر 29 فرمایا وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدْ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. رب کو پکارو اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے. دعا کا یہ ایک اور حکم بھی ہے, اور اس میں دعا کے حوالے سے گویا تاکید بھی ہے کہ دعا ایسی ویسی نہ ہو, اخلاص کے ساتھ ہو. پھر سورہ مومن ہی کی آیت نمبر 14 میں دوبارہ حکم ہے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. رب کو پکارو اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے. ابھی میں عرض کروں گا کہ یہ دین کو خالص رب کے لیے کرنے کا کیا مطلب ہے. پھر فرمایا سورہ اعراف کی آیت نمبر 55 ادعوا ربکم تضرعا. رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ, اس کے سامنے پہنچے ہو, یہ توفیق مل گئی. چنانچہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے, وہ کہتے ہیں کہ مجھے دعا کی توفیق مل جائے تو یہ بڑی بات ہے, دعا کی قبولیت کا معاملہ تو یہ بات کی بات ہے, دعا کی توفیق مل گئی ہے مجھے تو یہی بڑی بات ہے جو رب نے مجھے توفیق عطا فرمائی. اب حضرات ایک اور آیت میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں, اور جس کے حوالے سے میں عرض کیا کہ میں عرض کروں گا کہ اخلاص کیا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 ہے, بہت مشہور آیت ہے, اور اس حوالے سے دوسرا پہلو بھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, جب بندے آپ سے مجھ سے متعلق سوال کریں میں کدھر ہوں, کہہ دیجئے میں قریب ہی ہوں. انی قریب, اجیب دعوت دعا اذا دعان, میں جواب دیتا ہوں ہر اس شخص کی پکار کو جب وہ مجھے پکارتا ہے. یہاں سے دراصل اس طرف رہنمائی ہوئی کہ ہمارا تصور رب کا یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں دور بیٹھا ہوا ہے جس کے لیے ہمیں دور جنگلوں میں جانا ہے اور کہیں کسی دور پہاڑ کی کھو میں جا کے بیٹھنا ہے اور وہاں رب مجھے ملے گا. نہیں, دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی انی قریب, میں قریب ہی ہوں, دور تو نہیں گیا ہوں. اور اس قربت کا اندازہ کر سکتے ہیں محسوسات کی دنیا میں, ذرا اس کو ریئلائز کیجئے گا اور اپریشیٹ کیجئے گا. اللہ کیا فرماتے, نحنو اقرب الی من حبل الورید, ہم اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں. اللہ کا جو قرب بندے کے ساتھ ہے, اللہ جتنا انسان کے قریب ہے انسان خود اپنے آپ سے اتنا قریب نہیں, اس کے اعضاء و جوارح اتنے قریب نہیں ہیں, رب اتنا قریب ہے. اب یہاں سے اخلاص فی الدین کیا ہے, یہ عجیب بات ہے. یہ جو فرمایا گیا نا, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب, دعا کی ترغیب تشویق حد درجے, لیکن اس کے بعد شرط بیان ہو رہی ہے. وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہے, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي, ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی میری بات کو مانا کریں, میرے حکم کو تسلیم کیا کریں, میرے حکم پر چلا کریں, میرے حکم کو مانا کریں, اس پر عمل درعمل کیا کریں, اور مجھ پر پکا ایمان بھی رکھا کریں. اب یہاں پہ غور کرنا ہے کہ یہ جو دعائیں ہم رب سے کرتے ہیں اس میں ہمارا اخلاص کتنا ہوتا ہے. یہاں اخلاص کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے کہ رب کے احکام ماننا اور حتی الوسعی ان پر عمل درآمد کرنا, اور ہمیں یہ بخوبی معلوم ہے کہ رب کے احکام ان ٹوٹیلٹی ماننا, ان کے حصے بکھرے نہیں کرنا. آج آیت ہم سن چکے ہیں خطبہ جمعہ میں, افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, یہ کس کے لیے ہے؟ یہ قرآن مجید میں کائے کے لیے یہ آیت ریویل ہوئی ہے؟ کیا صرف اہل کتاب کو سنانے کے لیے کہ تمہارا کبھی رویہ یوں تھا اور اگر ہمارا ہی رویہ ویسا ہو جائے تو؟ اس آیت کا اطلاق ہمارے, اور سچی بات یہ ہے کوئی مبالغہ نہیں ہے اس میں, اس وقت ان تمام آیات کا اطلاق زیادہ تر جو پرسنٹیج اگر اس کی نکالے وہ مسلمانوں پہ ہوتا ہے. اہل کتاب تو وہ تو مسترد کر کے نکل گئے ہیں نا, اس کے بعد جو ہماری حیثیت ہے انہی کے راستے پہ ہم چل رہے ہیں, انہی کے طور طریقوں کو اختیار کر رہے ہیں, انہی کا سٹائل زندگی کا ہم نے اختیار کیا ہوا ہے, انہی کا طرز حیات ہم چھوڑنے کے لیے, ہماری وے آف تھنکنگ وہی ہے. ہم انقلابی جماعت ہیں, اور انقلابیوں کا مطلب کیا ہے کہ دے آر ڈفرنٹ پیپل ناؤ, وہ اپنی سوسائٹی کے وہ مختلف افراد ہیں کہ جن کو دیکھ کر جو ہے وہ کہیں کہ اچھا یہ تو بڑے مختلف لوگ ہیں, اور ہمیں دیکھ کے کسی کو احساس ہی نہ ہو کہ وہ ہم اس سے مختلف ہیں بلکہ دو ہاتھ اس سے آگے ہوں, اس کی مغربیت کے حوالے سے یا اس کے جو سو کالڈ ماڈرنزم کے حوالے سے یا سو کالڈ جو جدید سولیزیشن ہے اس کے حوالے سے, اگر ہم دو ہاتھ اور یار ایسے ہی انقلابی بنے پھر رہے ہیں, یہ کہنے کو ان میں بھی اور ہم میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. تو اللہ کے ساتھ دعا کا جو معاملہ ہے اخلاص کا, اس میں یہ ہے کہ اس کے دین پہ عمل درآمد بھی کرنا ہے. اللہ کا دین پامال ہو, اس کے دین کی دھجیاں جو بکھر رہی ہوں, اور اس کے احکام کی کھلی کھلی خلاف ورزی ہو, اور پوری پوری قوم جو ہے وہ رب کے ساتھ جنگ چھیڑ کے بیٹھی ہوئی ہو, اور پھر جو ہے دعائیں مانگے ہم اور آمین بھی ہو رہی ہو, کس کو دھوکہ دے رہے ہیں ہم؟ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. کیا رب کو معلوم نہیں ہے کہ رب سے وعدہ کر کے لینے والے یہ ملک, پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. آج یہاں پہ سیکولرزم کی جڑیں مضبوط کی جا رہی ہیں, کس کس طریقے سے کیا کیا دھوکے ہو رہے ہیں, اور کیسی کیسی عیاریاں ہو رہی ہو, کیسی کیسی مکاریوں کا جو ہے مظاہرہ ہو رہا ہے. آپ نے یہ جو ابھی جو کچھ ہوا ہے آپ کو معلوم ہے, ہم نے شاید اس کو بڑا ایزی لیا ہے. ختم نبوت کے حوالے سے جو ترمیم کی جا رہی تھی اس کے پیچھے جو شیطنت کار فرما تھی وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ ایک گروہ کو جو ہے لا کے بٹھاؤ ان کے اوپر, اور پوری جو ہے وہ بین الاقوامی جو سازش وہ اس کے پیچھے تھی. اور یہاں پہ دیکھیں کیا ہوا اس کا, وہ جنہوں نے یہ کام کیا ہے ٹس سے مس نہیں ہوئے اور جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں, اور اس میں معذرت کے ساتھ بڑے بڑوں کے نام ہیں. چھ سٹیٹمنٹس جو ہیں ایک ایسی ہستی نے اپنی دی مختلف اوقات میں. پہلی سٹیٹمنٹ ہی تھی, کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا پروپیگنڈا ہے, وہ نہیں وہ معمولی سی ایک جزوی سی وہ بات ہے. جو بعد میں پتا چلا کہ یاد یہ تو سوشل میڈیا پہ تو یہ آگے ہو گیا, اچھا اچھا وہ غلطی ہے. آخر میں فرمایا ہاں ہم سب کی غلطی ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. ان سارے طور طریقوں کے ساتھ ہمارا منہ نہیں ہے کہ رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کرے. اس لیے فرمایا فد اللہ مخلصین اللہ الدین, رب کو پکارو لیکن اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے. اب میں چند احادیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں. چند احادیث میں سے دو تو آ گئیں, دعا مخل عبادہ. دعا کیا ہے؟ عبادت کا مغز ہے. اس لیے اچھا عبادت کا جب مغز ہے تو ہمارا تصور الحمدللہ رفقاء تنظیم میں اسلامی پر تو یہ واضح ہے نا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم عبادت کرتے ہیں تو اس کا مطلب محض نماز روزہ حج زکات نہیں ہے. یقیناً وہ ارکان دین ہے, عبادت کے ذرائع ہیں, بندگی کے نہایت عمدہ جامع بہترین خدائی جو ذرائع ہیں اس میں کوئی شک نہیں, لیکن کل عبادت تو نہیں ہے. کل عبادت تو وہ ہے جس میں زندگی کے تمام شعبوں میں رب کے حکم کی پاسداری کی جائے اور رب کا حکم بالا ہو, اس کی کبریائی بالفعل قائم ہو, تب جا کر جو ہے وہ عبادت بنتی ہے. مخل عبادہ, سماج کے ہر ہر لیول پہ جب رب کی بات مانی جائے گی تب جا کر یہ مخل عبادہ, ورنہ نہیں ہے. اپنی ذات تک محدود رکھنا دعا کو, یہ مخل عبادہ نہیں قرار پائے گا. حیرت ہوگی آپ کو, میں ابھی جب دیکھ رہا تھا تو صرف امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں کتاب الدعوات میں 145 احادیث جو ہے وہ دعا سے متعلق لکھی ہوئی, 145, اور اس میں کچھ مقررات ہیں لیکن اتنی بڑی تعداد میں, تو اس سے پتہ چلتا کہ کتنا اہم موضوع ہے اور کتنی بنیادی چیز ہے جو مسلمانوں کو جو ان کے یقین میں ایمان میں ان کے اعمال میں اور ان کے پورے بلیف سسٹم کے اندر ہونی چاہیے. تو ان کو ہٹاتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بڑھ کر معزز محترم نہیں ہے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی چیز عمر کو سوائے نیکی کے نہیں بڑھانے والی, اور کوئی چیز قضا کو یعنی تقدیر کو دعا کے علاوہ بدلنے والی نہیں ہے. دعا تقدیر بدل دیتی ہے. علماء نے اس پر مفسرین محدثین نے لکھا ہے کہ جو تقدیر کے حوالے سے بہت کیٹیگوریکل قسم کی احادیث ہیں, تو اس حدیث میں وہ کوئی تضاد تو نہیں ہے, تو بہت خوبصورت جواب, اور یہ علماء کا کمال ہوتا ہے, اللہ پاک ان کے علم میں مزید اضافہ کرے. وہ کہتے ہیں دیکھیں تقدیر کا مالک کون ہے؟ اللہ جل جلالہ, اور اگر وہ خود ہی اس میں ایکسیپشن دے رہا ہے تو اس کا اختیار ہے. وہ اگر یہ فرما دے کہ تقدیر نہیں بدلتی مگر دعا سے, تو اس کا اختیار ہے. Who can challenge him? اللہ کو جل جلالہ کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. تو تقدیر بدلنے والی چیز ہے, اور تاثیر کے حوالے سے وہ طویل حدیث ہے, اس کا متن بھی چھوڑ کے صرف مفہوم میں آپ کے سامنے رکھتا ذہن میں لائیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تین اشخاص کا ذکر کیا جو ایک مصیبت میں گرفتار ہو گئے, بارش ہو رہی تھی سخت, ایک پہاڑ کی کھو میں جو ہے وہ گھسے ہوئے تھے, اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہے تھے, اتنے میں ایک پتھر نے ان کو ڈھانپ لیا, تینوں اندر جیتے جی دفن ہو گئے. اب ان تینوں نے رب سے دعا کی اور اپنے اپنے اعمال کے حوالے سے رب سے عرض کیا کہ اے رب, ایک نے بتایا کہ میں اپنے والدین کی بڑی خدمت کرتا تھا, ٹھیک ہے آپ کے ذہن میں آگے ہوئی حدیث, دوسرے نے کہا کہ میں ایک موقع پر بدکاری کرتے کرتے تیرا تصور آیا رب تو میں بچ گیا, ٹھیک ہے ایک وہ جس نے دوسرے کے مال کو انویسٹمنٹ کر کے اتنا کچھ کما کے بہت زیادہ دولت جب ہوگی تو وہ آیا واپس تو اس کے حوالے کیا, اس نے کہا تیرا مال ہے, وہ کہہ رہا میرے ساتھ مذاق نہ کرو, اس نے کہا نہیں مذاق نہیں ہے تیرا مال ہے, وہ لے کے چلا گیا سارے مال مویشی بکریاں سب کچھ. اور یہ ان تینوں کی دعا سے آہستہ آہستہ وہ جو مشکل ان کی وہ رفع ہوئی اور یوں تینوں نجات پا گئے. یہ دعا کی تاثیر ہے. یہاں رک کر اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں. آج بھی ایک اپنے احباب میں سے حبیب سے بات ہو رہی تھی, میں نے کہا آپ کیوں نہیں تنظیم میں آتے؟ کہنے لگے تنظیم میں مجھے کسی نے دعوت نہیں دی, میں کیوں آؤں؟ میں نے کہا انہا لدہ ہے انہا لدہ. اور وہ عرصہ دراز سے میں بھی ان کو جانتا ہوں, اس میں یہ اس قصور میں تو میں بھی شامل ہوں, لیکن سچی بات یہ ہے کہ چونکہ ان کے قرب و جوار میں ہمارے اپنے اور رفقا تھے تو میں نے کہا ان کو دعوت دی گئی ہوگی, لیکن میں اپنے آپ کو بری نہیں قرار دیتا ہوں. تو میں نے پھر ان سے کہا کہ میں نے کہا اب آپ شامل ہو جائیں, میں کہتا ہوں آپ کو اب آپ شامل ہو جائیں. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے ہم پہلے سے اپریہنسو ہو جاتے ہیں, ان کو میں نے دعوت دین و تنظیم کی انہوں نے ماننی نہیں ہے, لہٰذا میری انا کو ٹھیس پہنچے گی, میں نہیں دعوت دیتا ہوں ان کو. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا ایک ہتھیار ہے. آپ نے ان کو دعوت دی, انہوں نے آپ کی بات مسترد کر دی, تو آپ گئے رات کو رب کے حضور اور دعا کی, پروردگار میں نے اس کو بلایا ہے, اس نے میری بات نہیں مانی, آپ اس کے دل کو میری طرف مائل کر دیجیے. ہم نے یہ ہتھیار استعمال کیا ہے. دعا مومن کا ہتھیار ہے, ہم نے یہ ہتھیار استعمال نہیں کیا. اور آپ حیران ہوں گے, یہ دعا کے موضوع پر پڑھتے ہوئے جو ہے وہ مولانا عروج احمد قادری صاحب کی کتاب میں دیکھ رہا تھا, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو من جملہ بہت سی دعاؤں کے جو چند دعائیں سکھلائی گئیں وہ بھی تھیں کہ جو آپ کے مقصد بعثت کی جو اعلیٰ ترین شان ہے اس کے حوالے سے تھی, یعنی اقتدار کی دعا. ظاہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اقتدار کی دعا تو اس طرح نہیں کرتے تھے کہ میں لوگوں پہ اپنی حجیمنی قائم کروں گا اور بادشاہت قائم کروں گا اور لوگ میرے مطیع و فرمان اس طرح بنیں گے, غلام بناؤں گا, نہیں. وہ اپنے اس مقصد بعثت کے حصول کے لیے مکے میں ہیں اور رب سے دعا کیا کر رہے ہیں, رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. سلطانا نصیرا کے ذیل میں مولانا صاحب لکھتے ہیں کہ اس سے مراد وہ اقتدار چاہیے مجھے کہ جو رب کی دھرتی پہ رب کے نظام کو قائم کرنے کے لیے ضروری ہے. یہ اقتدار کوئی شجر ممنوع نہیں ہے, یہ اقتدار رب کی عطا, رب کے احکام کو جاری کرنے کے لیے رب سے مانگنا, یہ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا شیوا ہے. ایک اور دعا بھی ہے, اس کے بارے میں مولانا صاحب لکھتے ہیں کہ یہ لطیف پیرائے میں دعا مانگی ہے, وہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اگرچہ یہ مدنی سورت کی آیات ہیں, لیکن اس میں اور برملا بات ہو رہی ہے کہ رب ہمیں چاہیے ملک, ہمیں اقتدار چاہیے. کس لیے چاہیے؟ جہاں تیری کبریائی ہم قائم کریں گے, تیرے احکام کی تنفیذ کریں گے, اور تو نے جو ہمیں منصب عطا فرمایا ہم نے تو تجھ سے نہیں مانگا تھا خلافت کا, اس کا ہم حق ادا کریں گے. تو رب دیتا ہے وہ اقتدار پھر. ٹھیک ہے جی, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور فرمان کی طرف آئیے. دعا کرنا یہ بہت بڑی سعادت ہے, دعا نہ کرنا شقاوت کی علامت ہے, اور دعا کرنا اپنی بندگی کا ثبوت ہے, دعا نہ کرنا استکبار ہے اور تکبر ہے. اور اس کی مزید توضیح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں فرما دی, من لم یسأل اللہ یغضب علیہ, جو اللہ سے سوال نہیں کرتا, جو اللہ سے دعا نہیں مانگتا, اللہ اس پہ غضبناک ہوتا ہے. یہ لاپرواہ, یہ مستغنی ہے مجھ سے, اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. اور دیکھیے یہیں سے اصل میں اس طرف ہم آ جاتے ہیں کہ اقامت دین کی جدوجہد کے دوران ہماری دعاؤں کا ہدف کیا ہونا چاہیے. وہی اپنی ذاتی, ابھی میں آپ کو توجہ دلاؤں گا کہ یہ انسان کی فطرت کی پکار ہے. انسان ہر مشکل کے وقت رب کی طرف رجوع کرتا ہے, اور ہمیں بھی کوئی مشکل پیش آ جائے عام دنیاوی زندگی میں, مادی زندگی میں, تو ہم رب سے دعا کرتے ہیں. کہیں کوئی قرض تلے پھنس گئے رب سے دعا کر, ٹھیک ہے کرنی چاہیے, میں یہ نہیں کرنی چاہیے, لیکن کیا ہماری دعاؤں میں اور باقی مسلمانوں کی دعاؤں میں جو اقامت دین کی جدوجہد میں نہیں لگے ہوئے ہیں, یہی مماثلت ہونی چاہیے. وہ بھی جو ہے آپ مقروض ہیں تو دعا مانگتے ہیں رب سے، ہم بھی اسی طرح سے مانگتے ہیں. وہ بیمار ہو گئے تو رب سے دعا مانگتے ہیں شفا کی، ہم بھی بیمار ہو جائیں تو رب سے شفا کی دعا مانگتے ہیں. اس سے آگے بڑھ کر ہم نے اپنی دعاؤں کے دائرے کو وسیع کیا ہے یا ہم بھی بس وہی دعائیں کر رہے ہیں؟ تو حقیقت یہ ہے کہ فی الوقت ہماری دعاؤں کا دائرہ بھی وہی بس سکڑا ہوا ہے. بچوں کے لیے دعا، اللہ ان کو صحت دے، تندرستی دے، ان کو جاب دے، ان کی تعلیم ہو جائے، یہ خوشحال ہو جائیں، معاشی طور پر مستقل. نوٹ کیجئے، ایک ایک دعا کے پیچھے سوچ کیا کار فرما ہے. اس دنیا کے کیڑے یہیں کے لیے، ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے لیے یہ دعا کی ہو کہ رب یہ بچے تو نے مجھے دیے ہیں، میں ان کو تیرے دین کی اقامت کے لیے لگانا اور کھپانا چاہتا ہوں، پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں اس راہ میں ان کو جو ہے وہ لگا سکوں. یہ دعا اگر نہیں ہے تو پھر یہ اللہ کے غضب کا باعث ہمارے لیے بنیں گی. میں فتوے کی زبان نہیں، میں وہ ان جذبات کی ترجمانی کر رہا ہوں جو انقلابی جماعت کے کارکنوں کے اندر ہونے چاہیے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر کہانیاں ہیں بابا. ایک اور حدیث بھی ملاحظہ کیجئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بلکہ یہ دعا کے آداب میں آ جائے گی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھی دعا مانگتے تھے اور شدت جذبات سے، یعنی بھرپور جذبات کے ساتھ، تو آپ کے ہاتھ مبارک یوں اٹھ جاتے تھے. اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رائی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عبد، یعنی میں نے آپ کے بغل مبارک دیکھے اور ان میں بیاض مجھے نظر آیا. مطلب ہے کہ رب سے لینے کے لیے شدت جذبات سے ہاتھ اٹھ جائیں اور آگے لبک کے یہ تاثر دیا جائے کہ میں رب سے وصول کر رہا ہوں. یہ بھی دعا کی اس تاثیر اور اس کی فضیلت کو سامنے لانے والی بات. اب حضرات میں دو باتیں کر کے تو پھر جلدی سے امام بخاری کے 12 آداب ہیں وہ میں آپ کو گنوا دوں گا، اور نوٹ کیجئے گا اگر ہم زندگی میں ان کو اختیار کیے ہوئے ہیں تو الحمدللہ، نہیں ہے تو ان کو تعلیم کے درجے میں ہمیں اختیار کرنا چاہیے اور آئندہ ان پہ عمل لگانے کے لیے. دیکھیے، انسانی فطرت کی دعا انسانی فطرت کی پکار ہے. قرآن مجید کے دو مقامات سے میں استشاد کروں گا. سورہ یونس کی آیت نمبر 12 ہے، یہ انسان کی کمزوری کا ذکر ہے. فرمایا، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّ. ایک انسان ہے، اس کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہم سے دعا کرتا ہے، لیٹے ہوئے بھی، کھڑے ہوئے بھی، اور جو ہے بیٹھے ہوئے بھی. اور جب ہم اس سے اس کی وہ تکلیف دور کر لیتے ہیں، ایسا رخ پھیر لیتا جیسے اس نے کبھی دعا ہی نہیں کی ہم سے، تو تا چشمی کی حد کہ رب سے لبک لبک کے دعائیں مانگ مانگ کے جیسے ہی دعا پوری ہوئے ایسے رب کو بلا دیا جیسے رب کو جانتا ہی نہیں تھا. فرمایا، فلما کشفنا عنہ ضرہ مر کعلم یدعونا الی ضر مس کذلک زین للمسرفین. یہ ہے حد سے گزرنے والے لوگوں کے لیے ان کے اعمال مزین کیے گئے. کہ صرف یہاں سے میں عام فہم انداز سے کہوں، دعا میں یہ اپروچ کہ اپنی صرف مادی ضرورتوں کے لیے دعا کرنی ہے، وہ پوری ہو جائے تو بس رب سے ناتا ہی ختم، انتہا درجے کی یہ یعنی دعا کے ساتھ ایک مذاق ہے. رب سے دعا کا تعلق جو ہے وہ بندہ مومن کا، وہ ہر حال میں ہو، خوشی ہو، غمی ہو، تنگی ہو، فراخی ہو، حالات اچھے ہیں تب بھی رب کے ساتھ تعلق، اور حالات میں کچھ جو ہے وہ ناپسندیدہ چیز آ گئی تب بھی رب کے ساتھ تعلق. یہ ہے بندہ مومن کی وہ شان کہ جو صحابہ کرام پر واضح تھی. جب تبوک کے لیے نکل رہے تھے تو منافقین جو ہے وہ ان کو کہتے تھے کہ یہ کیا تم فنیٹک اپروچ ہے تمہاری، بس پکار پہ فوراً لبیک کہتے ہوئے چلے جاتے ہو، ادھر تمہاری فصلیں پکی ہوئی ہیں، تمہاری اکانومی ساری جو ہے ڈیمیج ہونے جا رہی ہے، یہ تم کیا کر رہے ہو، مارے جاؤ گے. ان کا کیا کہا؟ نہیں، کیا ہم رب کی دو میں سے ایک بھلائی کے تو متمنی ہیں، احدل حسنیین. ہم گئے شہادت پا کے واپس آئے، شہادت مطلوب و مقصود مومن، ہم گئے دشمن کو شکست فاش دے کے آئے, دنیا والے بھی اشش کر اٹھیں گے, وہ بھی مانیں گے. تو ہمارے لیے تو ون ون سچویشن ہے, یہاں پہ تو لاس کا سوال ہی نہیں ہے. تم کیا بات ہے, ہمارا یہ فصل ضائع ہوگی تو ہمارا رب اور فصل دے گا, یہ رب کی دی ہوئی فصل ہے, یہ ہم نے خود نہیں ہوگائی. یہاں دیکھیے پانی یہاں مرتا ہے. آج میٹیریلسٹک اپروچ کے ساتھ ہماری ساری تگو دو اپنی زندگی میں یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم جی مادی طور پر جب تک مستحکم نہیں ہوں گے بات نہیں بنے گی. یہ وہ بات ہے جو دین کے اعتبار سے بالکل بے بنیاد بات ہے. دلیل 313 کا عدد دیکھیے اور 1000 کا, کیا یہ پریکٹیکلی یہ ورکیبل ایٹیٹیوڈ ہے؟ یہ کرنا چاہیے کہ ایک کمانڈر جو ہے موت کے منہ میں اپنے سپاہیوں کو دینے جا رہا ہے, یہ ایٹیٹیوڈ ہے کہ نہیں؟ لیکن نہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 313 کو جب کھڑا کر دیا وہاں, اس کے بعد جو اصل تیر چلایا وہ کیا ہے, رب ان کی حفاظت تیرے ذمہ ہے, آج اگر یہ مٹ گئے تو تیرا کوئی نام لینے والا نہیں بچے گا, اس لیے کہ میں تو تیرا آخری نبی ہوں. پھر رب کی نصرت آئی کہ نہیں آئی؟ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. وہ اللہ وہی ہے, اس کی سنت لا تبدیل لکلمات اللہ, اس کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. وہ آج بھی ریڈی ہے ہماری مدد کے لیے, لیکن وی آر ناٹ پروونگ ورتھ. سوال یہ ہے, باقیوں کو تو چھوڑے, وہ جو عربوں مسلمان ہیں ان کو چھوڑے, جو یہ دعوی لے کے اٹھے کہ رب کی دھرتی پر رب کا نظام ہمیں چاہیے, ان کے اپنے قد بت پر رب کا نظام ہے؟ ان کی معاش میں واقعی ہے؟ ان کے گھر میں ہے؟ ان کی دوستی راستی کا یہی معیار ہے؟ ان کے تعلقات کی بنیاد یہی ہے؟ اگر ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم انقلابی ہیں, اور اگر ہم جیسے تھے وہ ہمارے فوج میں وہ پریڈ کراتے ہوئے ایک کوشچن جب دیا جاتا ہے تو وہ اگر غلط کر دے تو اس کے جیسے تھے, مطلب گو بیک ٹو دا پوزیشن وہاں جہاں تھے, تم نے صحیح پریڈ نہیں کی. تو ہمارا بھی یہی حال ہے. بہرحال تو دعا کے ساتھ اصل جو تعلق اس اعتبار سے کہ یہ صرف موسمی نہیں, یہ نہیں. ایک اور آیت ملاحظہ کیجئے, سورہ عنکبوت کی بھی, یہ ہمارے منتخب نصاب کی آیت ہے اور ہمیں یاد ہونی چاہیے. فرمایا فإذا, یہ آیت نمبر 65 ہے سورہ عنکبوت, فإذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین له الدین, کشتی میں سوار ہوئے اب خالص اللہ کے لیے, رب بچانا. فلما نجاهم الى البر, اور جب اس رب نے ان کو نجات دی, کشتی واپس آئی, ٹھکانے لگی, خشکی پہ آئے, اذا هم یشرکون, اب شرک کرنے لگ گئے. میں آپ سے سچ بات کہتا ہوں اور مائنڈ نہ کیجئے گا, اللہ نہ کرے کہ تنظیم کے رفقا بھی یہ ایٹیٹیوڈ, میں نے اپنے کئی دوستوں کو دیکھا ہے. پروموشن بورڈز ہمارے ہوتے ہیں ایک خاص سیزن میں, ان دنوں میں ہماری مسجد میں نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے. ہم کہتے ہیں الحمدللہ, چلو اللہ کرے یہ عادت پختہ ہو جائے, لیکن جیسے ہی بورڈز ہو گئے, اینڈ ان بوتھ دا کیسز اف سمبڈی میکس اٹ, اگر فردر پروموشن اس کا ہو گیا ہے اس نے بھی نماز چھوڑ دی, اور جس کا نہیں ہوا اس نے بھی چھوڑ دی. یہ میرا مشاہدہ ہے. اور عرض کرتے تھے ہم کہ اللہ کے بندو, کیا اللہ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیوں کرتے ہو؟ اللہ دے نمازوں میں اور اضافہ کر دو, اللہ نہ دے اور اضافہ کر دو, اس لیے کہ لینا تو اسی سے ہے نا, دینے والی ذات تو وہی ہے. تو یہ جو فطرت کی پکار ہے نا دعا, یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب کے ساتھ یہ تعلق دائمی ہو, یہ موسمی نہ ہو, اور یہ بنی اسرائیل کا رویہ نہ ہو. ان کا یہ تھا نا, گرتے تھے کسی عذاب میں, حضرت موسیٰ سے کہا بس آپ ادو لانا, رب سے کہیے وہ اگر بس اس دفعہ ہم چھوڑ دے تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے. جیسے ہی رب سے دعا کر کے موسیٰ علیہ السلام ان کو نکالتے تھے مصیبت سے, پھر ویسے ہی. تو یہ تو انتہائی غلط رویہ. اس کا دوسرا پہلو جو ہے وہ اذا سالک عبادی عنی فانی قریب, اس کے حوالے سے اللہ تعالی کی کروڑ ہا رحمتیں ہوں بانی محترم رحمہ اللہ کی روح مبارک پہ. انہوں نے یہ مضمون ہمیں سمجھایا. سچی بات ہے, میں خود ایک دین کا طالب علم رہا ہوں. یہ آیت ایسا لگتا تھا کہ اس کا کیا لنک ہے وتھ ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ. انہوں نے بہت خوبصورت یاد آ گئی ہوگی, میں صرف یاد دہانی کر رہا کہ روزہ رکھ کے تو انسان کے جو جسمانی تقاضے ہیں وہ دبا دیے گئے اور روح جو ہے انگڑائی لیتی ہے, وہ بیدار ہوتی ہے. اور جب روح بیدار ہوتی ہے تو پھر وہ کیا کرتی ہے, کل شین یرجع الی اصلہ کے مصداق اپنے رب کی طرف اب اس کا دھیان ہوتا ہے. تو انسان پوچھتا میرا رب کہاں ہے, کدھر ہے, اس کو کہاں ڈھونڈوں, کس کے پاس جاؤں. تو جواب آیا اذا سالک عبادی عنی فانی قریب. یہاں سے اس طرف بھی رہنمائی ہوئی, یہ انسان صرف گوشت پوست کا, یہ مٹی کا ڈھیر نہیں ہے, اس کے اندر روح ربانی ہے. ونفخت فیہ من روحی, یہ ہے وہ چیز جو دیٹ میکس ڈفرنس. ورنہ اس سے پہلے تو آدم جو ہے وہ ایک جان, جسم و جان کا ایک قالب ہے. جب اس کے اندر روح پھونکی گئی فقعوا له ساجدین, تو فرشتوں کو بھی حکم ہوگا ہو گیا کہ اب گر جاؤ سجدے میں اس کے. یہ روح اس دور میں, مادہ پرستانہ دور میں اور دجالی فکر نے صرف انسان کو حیوانِ انسان کے طور پر اس وقت دنیا میں پروجیکٹ کر کے اور پروپیگنڈے کے ذریعے اور میڈیا کے ذریعے اتنا مشہور انداز میں جو ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہی کچھ ہے جو نظر آتا ہے, اسے بیانڈ کچھ ہے ہی نہیں. ہمارے لٹریچر میں یہ بنیاد موجود ہے, ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہا, غافل تو نیرا صاحب ادراک نہیں. اس نور تجلی کو جاگر کرنا اور اس کا بہترین ذریعہ ون آن ون ود اللہ المائٹی, اسپیشلی ان دا مڈ نائٹ, قم اللیل الا قلیلا, نصفہ او انقص منہ قلیلا, او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اس لیے کہ یہ جو روح ربانی ہے اس کی کوئی اور غذا نہیں ہے سوائے کلام ربانی قرآن مجید فرقان حمید کے. اور اس کے ساتھ جوڑ لیجئے مسنون دعائیں, اس لیے کہ اس کو بھی ہم وحی کا حصہ سمجھتے ہیں نا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعائیں ہیں وہ وحی ہیں. فرق اتنا ہے, قرآن وحی مطلوب اور حدیث وحی غیر مطلوب, دونوں میں چونی دامن کا ساتھ ہے, دونوں انسپریبل ہیں. اس لیے کوئی شخص اپنی روح کی پاکیزگی, اس کی طہارت, اس کی بڑھوتری, اس کی اسٹرینتھ, ٹو اسٹرینتھن یور اسپرٹ, اس کے لیے ضروری ہے کلام اللہ کی جو ہے وہ تلاوت کی جائے, اور خاص طور پر ایٹ مڈ نائٹ, قم اللیل الا قلیلا. اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین. کبھی اس کا حظ تو اٹھائیے اور پھر آئیے اس جگہ پر کہ جو صحابہ اکرام کا مقام ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین, جن کے ہاتھوں اس دھرتی کے اوپر اللہ کا دین انتہائی مختصر وقت میں قائم ہوا, 23 سال, نتھنگ, ہارڈلی بچہ جو ہے وہ میچور ہوتا ہے فزیکلی, انہوں نے کر کے دکھایا. اور ان کے اندر من جملہ اور بہت سی خوبیوں کے, بہت ہی پیاری شخصیات ہیں, ان میں ایک رب کے ساتھ جو ان کی کنیکٹیویٹی تھی وہ کتنی اسٹرانگ تھی کہ ایرانی جاسوسوں کا قول ہم نے بارہ سنا نا, ہم روحبان ان فی اللیل و فرسان ان فی النہار. یہ روحبان, یہ وہ عجیب روحبان ہے, رب سے رات کو ایسی مناجات کرتے ہیں اور رب سے ایسا تعلق قائم کرتے ہیں اور رب سے ایسے ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں ون آن ون کہ دن کے اوقات میں جب کسی باطل کے خلاف یہ اقدام کرتے ہیں باطل ڈھیر ہوتا جاتا ہے ان کے سامنے, باطل ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا, اس لیے کہ باطل کی تو پاؤں ہی نہیں, اس کی تو جڑ ہی نہیں ہے. مالہا من قرار, اس کو تو ہے ہی نہیں, اس کی جڑ ہی نہیں ہے, وہ کیسے ٹھہر سکتا ہے آپ کے سامنے. حضرات گرامی, باتیں کچھ اور بھی تھیں, اب بس انفرادی سطح پر ایک مسئلہ رہ گیا دعا کی قبولیت کے والے سے, اور مجھے وہ آداب چھوڑنے پڑیں گے. میں ریفر کر دیتا ہوں امام بخاری کی, صحیح البخاری, اس کو اٹھائیے, کتاب الدعوات جائیے, خوبصورت الفاظ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعائیں ہیں وہ ہم یاد بھی کریں اور اپنے معمولات میں لائیں. انفرادی سطح پر دعا کی عدم قبولیت کے والے سے ایک بہت اہم بات نوٹ کرنے کی ہے, وہ یہ ہے, حرام اگر کھایا ہوا ہے، حرام پیا ہوا ہے، حرام پہنا ہوا ہے، تو بے شک بظاہر انسان فقیر الفقراء کیوں نہ ہو اور کعبے کے پردے کے ساتھ لپٹ کر وہ دعائیں مانگ رہا ہو، اللہ یستجاب لذلک، اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ تو نوٹ فرما لیجئے، ہماری اپنی معاش میں کوئی چیز دانستہ ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جو اس کے زمرے میں آئے تو دعائیں کیا قبول ہوں گی. یہ تو ہے انفرادی معاملہ. اجتماعی معاملہ کیا ہے؟ اجتماعیت کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ مشہور وہ حدیث ہے، اس کا بھی کرکس آف دا میٹر ہے، جو نہی عن المنکر سے متعلق ہے. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، جس کا مفہوم اور مدعا یہ ہے، لوگوں نہی عن المنکر کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، مبادہ تم اس سے رک جاؤ، پھر تم دعائیں مانگو گے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. یہ رب کی طرف سے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام رب کی طرف سے بات کر رہے ہیں نا. وما ينطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحى، وہ تو رب کے، وہ ٹو ٹاک آن بیہاف آف اللہ. یہ نوٹ کیجئے، اور اب اس نوٹ پہ گفتگو کو ہم مکمل کریں. یہ زمین اللہ کی ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ ساری زمین اللہ کی ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ بطور خاص پاکستان اللہ نے دیا ہے ہمیں، شب قدر میں دیا ہے. کس لیے دیا ہے؟ ہم یا من مانی کریں، ہم یا عیاشیاں کریں، ہم اپنی معاش کو مستحکم کریں، ہم اپنے کاروبار کو جو ہے چمکائیں، ہم اپنی ملازمتوں میں جو ہے ایکسل کریں، یہ ہمارا ٹارگیٹ. میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہم سب کو، ایک تو یہ امیر تنظیم کا جو پیغام ہے اس کے اندر، اصل میں میں نوٹ کر رہا تھا کہ اسی لیے میری یہ تقریر ہونی چاہیے تھی، آج بھی انہوں نے پڑھ کے سنایا اور میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. انقلابی جد و جہد کے لیے ناگزیر تقاضے کے طور پر ہمیں رب کے دامن کو مضبوطی سے تھامنا اور شعوری طور پر تعلق مع اللہ کو لازماً بڑھانا ہوگا. تو دعا کے ذریعے رب کے ساتھ ہمارا کنیکشن ڈائریکٹ ہونا چاہیے، آج سے رب سے مانگیں اور منوائیں رب سے، رب یہ اس کے پاس میں 10 دفعہ گیا ہوں، 10 دفعہ ہم جاتے ہی نہیں ہیں، یہ تو میں مبالغہ کر رہا ہوں، ہم ایک دفعہ جا کے تھک جاتے ہیں، دوسری دفعہ جو ہے نا اپنی عزت آڑے آ جاتی ہے، اور میں مائی پرسنل ریسپیکٹ یو نو اتنی زیادہ ہے جو خاک بھی نہیں ہے اس وقت. جب دین مغلوب ہے، مومن کی کیا ریسپیکٹ ہے، مسلمان کی کیا ریسپیکٹ ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ جو رب کے ساتھ تعلق، یہ انقلابی جد و جہد کے لیے ناگزیر ہے. یہ جو حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا کا جو آخری پوائنٹ ہے، 6 نمبر، یہ 6 نمبر گنوائے گئے وہاں، ٹھیک ہے، یاد رہیں گے نا، میرے 6 نمبر بڑے یاد ہیں لوگوں کو، ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے گا. اوکے، وہ ہے امیر محترم اور نظم بالا کے لیے دعا کا اہتمام کرتے ہیں. آج تک ہم نے امیر محترم کے لیے دعا کی ہے کہ یا اللہ ان کی فکر کو اور پختہ اور مستحکم، اور جس طرح بانی تنظیم نے ایک فکری طور پر یہاں ہمیں پہنچایا، اللہ ان کو اور تقویت دے اور آگے لے جا، ان کو صحت تندرستی اور ان کو یہ ایبلٹی دے کہ وہ اس تنظیم کو لیڈ کر سکے، یہ دعائیں ہم نے کی ہیں ان کو. نظم بالا کے لیے کبھی کی ہیں؟ اپنے نقیب سے شکایت ہو جائے تو کبھی اس کے لیے دعا کیے گی اللہ پاک اس کو اور توفیق عطا فرما، یہ میرے علاوہ اور لوگوں کے پیچھے بھی جائے، صحیح، یہ دعا کرتے ہیں ہم، وی نیور ڈو دیٹ. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ وی ہیو ناٹ ٹیکن تنظیم سیریسلی. اگر اس کو ہم سیریسلی لیتے تو دعا ہماری مجبوری ہوتی ہے، فطرت کی پکار تو ہے ہی ہے، روز ہم رب سے رات کو گڑ گڑاتے ہوتے، روز ہمیں یہ جو ہے وہ ضرورت درپیش ہوتی. ابھی تو کبھی کبھی بھی نہیں ہوتی، کبھی دنیا میں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے پھر ہمارے بچوں کا بھی، یہاں اچھی تعداد میں بچے بھی آئے، یہ بھی ایگزام دے کے نماز میں لگ جاتے ہیں، اللہ پاک ہمیں پاس کر دینا پاس کر دینا پاس کر. جس دن رزلٹ آیا اس کے اگلے دن کوئی نماز کے لیے نہیں آتا. یہ انتہا درجے کی گستاخی اللہ کی جناب میں. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. میرے پاس کافی مٹیریل تھا، وقت کی تنگی کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کا اختتام اس پہ کروں گا. جو باتیں میں نے آپ سے کی ہیں میں اپنے آپ سے کر رہا تھا اصل میں. یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ سے آپ کو ہی سنا رہا تھا, سچی بات ہے میں اپنے آپ سے کہہ رہا تھا. یہ ساری کمزوریاں میرے اندر موجود ہیں. میں رب سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو حقیقی معنی میں جو ایک انقلابی جماعت کے کارکنوں کے اوصاف ہیں وہ اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس میں سر فہرست رب کے ساتھ ایک لیونگ تعلق, لائیو کانٹیکٹ جو ہے وہ اللہ میں توفیق دے کے وہ ہم پیدا کر سکیں. اقول قولی ھذا, استغفر اللہ لی ولکم.